نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدين الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں نے دین کا ایک عجیب نام دے دیا, بس روزہ نماز حج اسے وہ دین سمجھ لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے اور اسی کو دینداری سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے. دین یہ نہیں ہے صرف بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اصل دین جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے انسان کا. دونوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان کا جسم ہو اور روح ہو, تو عبادت کی, ظاہری عبادات کی اور اخلاق حسنہ کی مثال ایسی ہے. اگر جسم میں ہمارے روح ہے تو کتنا بھی کمزور جسم ہو, کتنا بھی بیمار جسم ہو, پھر بھی اس کی قدر ہوتی ہے, اس کو زندہ سمجھا جاتا ہے. کھانا بھی دیں گے اس کو جناب, اس کو پانی پلائیں گے, اس کو دوائی بھی دیں گے, اس سے باتیں بھی کریں گے, اس کی ہر چیز کرے گا کیونکہ وہ زندہ ہے. لیکن جیسی روح نکل گئی, چاہے پھر وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو, کتنی طاقتور آدمی ہو, کچھ بھی ہو, پکڑ کے اس کو زمین میں ڈال دیتے ہیں, مٹی میں, کیونکہ روح نہیں ہے. تو قیمت ساری جسم کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ مسئلہ تو بالکل آسان ہے. تو اسی طرح جو عبادات ہیں ہماری, جتنی بھی ظاہری عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں, اسی کا نام صرف دینداری نہیں ہے, تو جسم کی طرح ہے. اس کی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے, اچھے اخلاق. اگر اچھے اخلاق ہماری عبادت میں نکال لی جائیں گے تو عبادت بھی ایسی ہو جائے گی جیسے بے روح کے جسم ہوتا ہے, اس کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے. تو ایسی عبادت جب اللہ کے پاس ہم لے کر جائیں گے دوستو, وہ تو منہ پہ مار دی جائیں گے, اس میں اخلاق کھو گئی نہیں, ہمارے اخلاق اس نے کھوکی ہوں گی. اور یہ سمجھتے ہیں جس میں جانی نہ, بالکل کچھ بھی نہیں ہو اس میں. تو آج بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ اور بڑا مرض پیدا ہو گیا ہمارے میں, بہت بڑا شیطان کا جو وار چلا ہے نا آج ہمارے میں وہی چل پڑا ہے. مانتے بھی نہیں اس بات کو, بلکہ یہ ایک بڑی گارنٹی سے ہم اس کو بڑے بڑے القاب بھی دیتے ہیں جی, بڑا دیندار ہے, بڑا جناب جی تو پہنچا ہوا ہے, بڑا تو یہ ہے جناب, بس پوچھنا, بڑا نمازی ہے جی, بنا ہوا ہے, بنا ہوا ہے. اور انسان کی توجہ اخلاق پر نہیں ہوتی. تو یہ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے, شیطان اس کو اتنا سلا دیا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی توجہ نہیں ہوگی تو اس کا پھر آپ کوشش بھی نہیں کریں گے, ہم بھی کوشش نہیں کریں گے. تو احساس دلاتے ہیں بزرگان دین کہ بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ روز قیامت میں جو آپ حاضر ہوں گے, کتنی بڑی بڑی عبادت آپ لے کے چلائیں, ایک غیبت مقابلے میں آئے گی تو ساری عبادت ختم ہو جائے گی آپ کی. اگر اخلاق آپ کی نہ ہوں گے ساری عشقی ختم ہو جائے گی, ساری راتوں کو جاگنا ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے, بلکہ یہ ہے کہ ان عبادتوں کو اگر مقبول کرانا ہے تو اپنے اخلاق کو بھی صحیح کریں. بولیں سبحان اللہ. یہ ہے بڑا بہت بس پیغام ہے, ہمیں جاگنا چاہیے, محنت بھی کر رہے ہیں, محنتیں ضائع جا رہی ہیں ہماری, دیکھیں کتنی اللہ ہم سے محنت کرتے ہیں, رمضان بھی آیا اور عبادت بھی کرتے ہیں, ماشاءاللہ بہت بڑے دن آنے والے ہیں. یہ 10 دن جو آنے والے ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. 10 دن جو ذلحجہ کے اللہ پاک دے رہے ہیں, اس میں تو ایک روزے کا ثواب ایک سال کے برابر ہے. یہ تو پوچھیں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی تو آپ کو بتائیں گے اس میں اللہ پاک نے کیا کیا نعمات رکھے ہیں ان 10 دنوں کے اندر, کیسی زبردست راتیں اور دن آنے والے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن کیا ہوا, سب کمائی کریں گے اور وہ روح نہیں ہوگی اس کے اندر, ختم ہو جائے گی بات چیت. اور پھر یہ ہمیں یقین نہیں دلاتا شیطان, پتہ نہیں کیوں, حالانکہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے, حدیثیں بھی یہ کہہ رہی ہیں, سب کچھ یہی چیز بتا رہی ہے کہ بھائی یہ جو آپ کی عبادت کا جو اس کا رنگ سارا ہے وہ کس سے ہے, آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے. اخلاق نہیں تو عبادت بھی کاج چل جاتی ہے انسان کی, سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں ایک حدیث ہے, حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں, مشکات کی حدیث ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, امر تو میں تم پر, فیکم امرین, کہ میں دو چیزیں تمہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. دیکھیں کتنی بڑی بات کی اللہ نے, کہ دو چیزیں میں تمہارے سے اور کچھ نہیں, دو چیزیں میں تمہارے, فیکم امرین, دو چیزیں تمہارے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا, اس کو تم نے گارنٹی دی دو چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے, لا تضلوا, کہ تم کسی حالت میں گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. تمسک تم, اگر تم نے اس کو پکڑ لیا, بس پکڑنے سے مراد کیا کہ تم نے ان کو عمل شروع کر دیا, اس کو محسوس کر لیا, اس کو پکڑ لیا, اس پہ چلنے لگے, بس کچھ نہ کرنا, کما امر, دو چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان دو چیزوں کو مضبوطی ساتھ پکڑنا اور یہی سب کچھ تمہارا کام بنا دیں گے. اور گارنٹی دی ہے, چاہے کیسا ہی زمانہ آ جائے, دجال کا زمانہ آ جائے, شیطانوں کا زمانہ آ جائے, لیکن دو چیزیں تمہارے پاس ہوں گی, اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں, بہت بڑی گارنٹی, لن تدلو, تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. اور کیا چیز ہے اللہ کے نبی فرمایا, بما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. کتنا شارٹ کر دیا دین اللہ پاک نے, یہ پڑھیں قرآن, یہ دیکھو کتنے ہر طرف الحمدللہ ساری مستی ہے, دیکھو کیا چیز ہے, یہ کمی ہے قرآنوں کی. آج وہ زمانہ دیکھو جو صحابہ کرام کا قرآن تھا, جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی قرآن کو پکڑ لو یا قرآن کو چھاپ دو یا قرآن کو دیکھنا شروع کر دو, قرآن کو چونگنا شروع کر دو, نہیں, جو یہ کہا ہے کہ اس کو پکڑ لو. مستقبل کی مراد کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے بیان کیا ہے اس کو اپنا لو. جی مطلب اس کا, جی مطلب نہیں دیکھ کے چون وہ بڑے اچھے ورق ہوں یا نہیں. صحابہ کرام میں ہمارے میں یہ فرق تھا کہ اس زمانے میں تو قرآن تھے ہی نہیں, چھاپے خانے نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جو کچھ بھی ان کے پاس پلان تھا اس پہ کیا تھا, کس طرح انہوں نے پکڑا تھا, اس پر انہوں نے عمل کیا تھا, رنگ چڑھایا تھا. قرآن کا رنگ ہوتا ہے, یاد رکھے, جس کا رنگ ہے, کبھی دیکھیں نا کسی بھی قرآن کا رنگ چڑھا ہوتا ہے نا تو اس کی خوشبو دیکھیں پاس بیٹھنے سے آ جاتی ہے قرآن کی. ہاں الحمدللہ ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں, خوشبو آتی ہیں قرآن کی, لپٹیں آتی ہیں. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی بھی امت کو نہیں ملا, یہ کسی نبی کو نہیں ملا یہ قرآن, اور میرے آپ کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ سینے میں اتار دیا اللہ پاک نے. اتنا آسان کر دے, جب چاہے اٹھاؤ, کون سی آتی ہے دیکھنی, آنکھوں سے لگا لو, جب چاہے اجے سورہ کل پڑھتے وہ پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ, یعنی کمال. اللہ نے کتنی اس امت پہ یعنی ایسی ایسی آیتیں اب کس طرح اتری ہیں, ان کا مقام کیا ہے, سورہ یاسین کی ہسٹری پڑھیں, سورہ بقرہ کی ہسٹری پڑھیں کہ کس طرح اتری ہیں, سورہ فاتح کی ہسٹری پڑھیں, اللہ کے کس طرح فرشتے لے کر آئے, آدمی دنگ رہ جاتے ہیں. اور اتنی بڑی چیز ہم جیسے ناقدروں کے ہاتھ میں ہے, بس ہم پڑھ رہے ہیں جو چاہے پڑھ لیں. کتنی محبت ہے اس امت سے اللہ پاک نے بتایا. تو اس قرآن کو سمجھیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو رٹا ماریں حفظ کریں, یہ مقصد ہی نہیں ہے قرآن کو. جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے اللہ پاک ہم سے کہ تم نے حفظ کیوں نہیں کیا, حفظ کیا انعام ملے گا اس کا, کہ تم نے اتنا کیوں نہیں پڑھا, پوچھیں گے نہیں, اس کا سوال میں ہے نہیں. یہ پوچھا جائے گا ہم سے کہ جو قرآن میں نے تمہیں دیا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا, وہ ہم کرتے نہیں, باقی رٹے مارتے. تو ثابت ہی ہو گیا دوستو کہ بے شک تھوڑا پڑھو کچھ پڑھو, لیکن ایک آیت پوری قرآن کی ایک آیت پہ عمل کر لے آدمی. یہ اعجاز ہے قرآن کا, یہ معجزہ ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح ہونا ہے, چلو یہ قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں. میں دیکھا اکثر لوگوں خال کے جو ریورٹ ہوتے ہیں بےچارے, وہ اس طرف پہ جاتے ہیں جو قرآن ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا, پھر انگلش کی ٹرانسلیشن پڑھیں کیوں, کہ جی ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. اللہ پاک, اللہ پاک کا قرآن اتنے بڑے اعجاز, اس میں اتنا بڑا معجزہ ہے, کس کی ایک آیت وہی کافی ہدایت کے لیے. دیکھیں اندر جائیں نا, یہ ٹاپک میرا تھوڑا آگے چلا گیا, بات کچھ اور کر رہا تھا. ایک ہی آیت پڑھ لیں آپ, سورہ فاتح شروع کر کے آپ اہدنا الصراط المستقیم, ختم. اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے, پوری ہدایت اس میں اندر آ گئی الحمدللہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک شخص نے مجھے بتایا, تبلیغی جماعت کے آدمی تھے, اسپین وغیرہ گئے تھے کہ چلی وغیرہ میں تھے, انہوں نے مجھے پرسنلی یہ بات بتائی کہ اس آیت پہ انہوں نے تین آدمیوں کو مسلمان کیا ہے, جو قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے, جو کچھ جانتے بھی نہیں تھے. فرمائے میں خود بھی اتنا بڑا عالم نہیں تھا, لیکن کیونکہ اس آیت کا مجھے پتا تھا کہ اللہ پاک نے سب کچھ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے. ہدایت مین کہ مجھے قرآن پہ چلنا سکھا دے, سنت پہ چلنا سکھا دے, مجھے مسلمان بنا دے, مجھے گناہوں سے چھوڑ دے. یہی تو ہدایت ہے, یہ تو ہے, اسی کے نام تو ہدایت. یہ تو نہیں بھائی میں یہ کام بھی کروں تو میں یہ بھی کر لوں, میں فلاں کام بھی کر لوں تو بدماشی بھی کر لوں, میں ٹی وی بھی دیکھ لوں تو گانے جا. یہ تو ہدایت کا نام نہیں, اسی کے تو دین ہم نے بگاڑ دیا, یہ تو دین بگڑ گیا, یہ تو اصل بات ہے. تو اب دیکھیں یہ بات سمجھ گئے نقطے کی ہم, کہ جو کچھ کیا ہے اللہ کے نے فرمایا کہ قرآن کو پکڑنا اور کس کو پکڑنا ہے, سنت ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب دو چیزیں آ جائیں گی تو پورا دین آ جائے گا. تو اور یہاں میرا مسئلہ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ سارا کا سارا دین جو کیا ہے اخلاق ہے. مسئلہ سمجھنا آپ تھوڑا توجہ سے بیٹھے. میں نے کیا دعویٰ پیش کیا آپ کو کہ سارا کا سارا دین جو کیا ہے اخلاق ہے, عبادات بعد میں آئیں گی, قبولیت تو اس سے ہوگی نا, ٹھیک ہے نا. اللہ کے لیے فرمائے کہ دو چیزوں کو پکڑو, قرآن کو پکڑو اور سنت کو پکڑو, تو اس میں تو اخلاق کا نام نہیں آیا. اب میں آپ بتاتا ہوں کہ اس میں نام آیا نہیں آیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جی نبی پاک میں اخلاق کیا تھا, سنیے نا یہ حدیث بڑی مشہور ہے. تو آپ نے کیا کہا, سبحان اللہ, کہ تو نے قرآن نہیں پڑھے, پورا قرآن جو پورا اخلاق کے نبی پاک سنگا. تو اشارہ یہ دیا اللہ پاک نے کہ اگر جب تم نے قرآن کو پکڑ لیا, جب تم میرے اخلاق کو پکڑ لو گے, اب سمجھ آئے گی بات, کہ جب تم میرے اخلاق کو پکڑو, جو قرآن کے اندر میرے اخلاق بتایا اللہ تعالیٰ نے, نہیں کتنی دیر بات, پورا قرآن اخلاق کے نبی پاک سن پورا, یعنی آپ جو چیز دیکھیں قرآن کے اندر, عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ پورا قرآن جو آپ کی, تو اللہ نے اس میں اخلاق بیان کیا ہے نبی پاک سن کا, اور اس کی تشریح دیکھنی ہو تو فرمایا دوسری چیز کیا ہے, میری سنت, اس کو پکڑ لینا, کہ پورے میرے اخلاق کی تشریح جو ملے گی میری پوری زندگی مل جائے گی تمہیں. ہو لیں سبحان اللہ. تو گویا قرآن اور سنت دونوں کا جو روح ہے وہ کیا ہے, اخلاق, سبحان اللہ, اخلاق. اور آج ہم نے اخلاق کو چھوڑ دیا, اخلاق ہے ہی کوئی نہیں ہمارے میں, ظاہری بات آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا دوستو. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل چیز جو ہے اپنے اخلاق کو ہم بلند کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لایا, جہالیت کا بدترین زمانہ تھا, صدیوں دشمنی چلتی تھی. دشمنی کیا تھا کہ آپ نے کہ بکری پکڑ لی, اس نے بکری کو پکڑ لیا, اس نے بکری کو پکڑا, اس نے اس کا اونٹ پکڑ لیا, اس نے اونٹ پکڑا, اس نے اس کو مار دیا. صدیوں تک قتل چلتا تھے, اس بات پہ مرتے رہتے تھے لوگ, قتل کرتے تھے ایک دوسروں کو, ایسا جہالت کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو سب سے بڑا, سب سے بڑی جو تبدیلی پورے معاشرے میں آئی, سب سے بڑی تبدیلی وہ اخلاق کے اندر آئی تھی. وہی جب لوگ صحابی بنے, سبحان اللہ, وہی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زمانے جہالت میں کیا آپ کی کیا حالت تھی مجھے بتائیں آپ. مجھ کے بڑے واقعات ہم خود سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نبی پاک سناتے تھے اپنے واقعات کہ جب میں جی آپ سے دور تھا تو میرے تو یہ حالات تھے, ہم تو ایسے تھے. تو ان کا حالت, اور جس وقت وہ نبی پاک کے غلامی میں آئے, رنگ رسول آیا اور قرآن کا رنگ چڑھا, سنت کا رنگ چڑھا, تو سب سے پہلے تبدیلی کس چیز میں آئی, الحمدللہ. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, دیکھیں آپ, نبی قسم تشریف رکھتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے, بڑے غم زدہ حالت کے اندر, چہرے پہ بھی غم تھا اور بڑے ڈھاؤن. آ کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے ایک بس عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میرا بھائی عمر جو ہے اس کو مجھ سے راضی کر دیں, اور یہ ہے کہ وہ مجھ سے لگتا ہے ناراض ہو گیا ہے, تو غلطی میری ہی تھی, مجھے اس سے معافی دلا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ان کی طرف, تھوڑی دیر کے بعد تو حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عرض کرنی ہے آپ سے. وہ بھی بہت پریشان کہ ابو بکر صدیق شاید مجھ سے ناراض ہو گئے, اور آپ مجھے ان سے معافی دلا دیں, اور غلطی میری ہے. دونوں نے کیا کہا؟ غلطی میری ہے. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ غلطی میری ہے. یہ تھی دربار رسالت کی شان الحمدللہ. یعنی دونوں صحابی کہہ رہے ہیں کہ قصور ہمارا میرا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں قصور میرا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں یہ اتنا سا اخلاق بھی آ جائے, ایک گھر میں جھگڑا ہے, دو بھائیوں میں جھگڑا ہے, بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے, رشتہ داروں میں جھگڑا ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہے, اور وہ اس سٹیج پہ آ جائیں کہ غلطی میری ہے مجھے معاف کر دیں, مجھے بتائیں کہ کیا معاشرہ ہمارا بن جائے اللہ کے فضل سے. ایک کونے میں خامن نماز پڑھ رہا ہے, ایک بیوی نماز پڑھ رہی ہے, ادھر پڑھ رہا ہے, دونوں میں دشمنی ہے, ایک رشتہ داروں چاچے ماموں میں دشمنی ہے, اور کھارے ساتھ کھا رہے ہیں, اور دل کے اندر رنجشیں آئی ہیں, اس کے ایسے تیسی نکالنی ہے, اس کے بچوں کو میں نے یہ کرنا ہے, اس پہ تعویذ ڈال دینا. آج کل تو یہ عملیات بھی بہت چلتے ہیں نا, اس کی جو خوشحالی ہو اس کے بچوں کو میں نے یہ کر دینا اس کو. اور پھر الحمدللہ میں خیال رمضان ختم ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے رمضان کا ٹکٹ بک ہوتا ہے حج کے لیے عمرے کے لیے, ہمارا اتنا رش تو کبھی بھی نہیں ہوتا. عام آپ دیکھیے, میں نے خود دیکھا ہے گلیوں کے اندر آدمی لڑ رہا ہے, دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے وہ تو بہت حاجی بنا ہے, بڑا ہر حج روز تو حج پہ جاتا ہے, لوگوں نے تو پیسے کھا گیا ہے. لڑائیاں ہوتی ہیں ہماری گلیوں کے اندر, ملک میں ہوتی ہیں, نہیں ہوتی دکانوں پہ, اور کوئی کسی کو پڑھواتا ہے تو بہت نمازی ہے, ہر وقت نماز میں بیٹھا رہتا ہے, جانتا ہوں تیری نمازیں, تو نے جناب اللہ فلاں آدمی کا پیسہ کھایا ہے, اس کا تو نے ورثہ نہیں دیا. یہ تو ساری عبادت انسان کی دب جاتی ہے. تو میرے بھائیو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو عبادت ہی نہیں سمجھا. آپ یہ دکھا رہے ہیں قرآن پورا عبادت بتا رہا ہے کہ اخلاق ہے, سنت پوری یہ بتا رہی ہے, میں نام دونوں چیزیں بتایا حدیث اور قرآن سے مستند, دونوں چیزیں ہم اس کی عبادت نہیں سمجھا. تو عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنی اخلاقیات کی طرف توجہ بننا چاہیے. الحمدللہ اللہ نے جو توفیق دی ہمیں نماز روزہ حج زکوٰۃ رات کو جاگنے کی, بہت بہترین تقریر, لیکن اس کو سیف تو کریں, بچائیں تو صحیح, ہمارے اخلاق تو یہ ہو جائیں الحمدللہ کہ جو اخلاق ہمیں سکھائے گئے, جو بتائے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کو تو بلند کریں, ان کو تو صحیح کریں, ان پہ تو کوشش کریں. کیسے کوشش کریں؟ یہ کب تبھی صحیح ہو نہیں سکتے انسان کا اخلاق, یہ بھی یاد رکھیں. کس طریقے سے صحیح ہوں گے؟ جب ہمارا اندر سے دل صحیح ہو جائے گا تو اخلاق صحیح ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ بغیر دل کو صحیح کیے اخلاق کبھی نہیں بنتے, کیونکہ سارا معاملہ کس سے ہے, اس کا ٹپ کہاں لگا ہے؟ دل کے اندر ہے. اگر ہم اپنے اخلاقات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, جیسے آپ سوچ لیں ہم نے علم سیکھنا ہے تو ہمیں دار العلوم جانا ہی پڑے گا, استاد صاحب کے سامنے بیٹھنا ہی پڑے گا, حدیث سیکھنی ہے تو ان کے سامنے بیٹھنا ہی پڑے گا. بغیر دار العلوم جائے گا تو کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا, کیسے بن جائے گا؟ حفظ کرنا ہے تو کسی قاری صاحب کے سامنے بیٹھنا ہی پڑے حفظ کرنے کے لیے. تو میرے بھائیو اگر ہم نے اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے, بلند کرنا ہے, تو اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا ہی پڑے گا. دل کو صاف نہیں کریں گے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر سے غصہ نکل جائے, غیبت نکل جائے, یا کسی کا حق مارنا نکل جائے, کبھی نہیں نکلے گا. اللہ گواہ اس چیز کا, آپ دیکھیں زمانہ گواہ, تاریخ گواہ, جن لوگوں نے اپنے قلوب کو صاف کرنا شروع کر دیا سبحان اللہ ان کے اخلاق بالکل اسی طرح ہو گئے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے. کسی ایسے انسان کے پاس آپ بیٹھ کے دیکھیں الحمدللہ کہ کس قدر عاجزی ہوتی ہے, کس قدر انکساری ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھ میں سنتا تھا فلاں اتنے بڑے بڑے القاب, اتنے بڑے شیخ, میں سنتا یار کس طرح ملتے ہوں گے یہ لوگ, ان سے کیسے جا کے ملاقات کروں. بہت بڑے شیخ حضرت عارف اللہ جو حضرت تھانی رحمۃ اللہ خلیفہ اجل تھے, حضرت عارف عارف بلا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ, کتنے بڑے آدمی تھے جن کے دونوں مرید ہیں, نہ اپنا تقی عثمانی مدزل علی اور ان کے بھائی رفیع جو ہیں وہ بھی دونوں پوری انہی کے تھے, اور خود ان کے والد ان کے سپرد کیا تھا کہ آپ ان کو بیعت کریں دونوں, یعنی اس مقام کے بزرگ تھے. تو میں ان سے ملاقات سے پہلے پہلی ملاقات تھی ان سے پہلے محسوس تھا یہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں بھائی، ان سے کیسے پتہ نہیں کس طرح کیا ہے تمام ہوتا ہوگا، کس طرح ملتے ہوں گے. میں آپ کو پہلی ملاقات کی بات کر رہا ہوں ان سے، یہ بزرگ کی بات دیکھیں آپ. تو میں ڈرتے ڈرتے، ڈاکٹر تھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، میں ان کی سرجری میں چلا گیا اور میں نے جا کے سرجری سے پیچھے جو دروازہ تھا تو اس کو نوک کیا. میں کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا، کس طرح اہتمام ہوگا ملنے کا. دیکھا تو جناب اسی کو دروازہ کھلا تو آپ خود کھڑے تھے، بڑا نور الحمدللہ، اوپر سے نیچے تک سفید کپڑے پہنے ہوئے. کہتے ہیں ہاں فرمائیں کیسے تشریف لائے آپ، ان کی زبان تو اردو تھی. میں کہا میں ڈاکٹر صاحب ہاں میں ہی ہوں. آ جائیں کہاں سے اندر لے جا کے، وہ عام جگہ پر نہیں لے گئے، پتہ ہے باہر سے آئے ہوں. بلکہ ان کا خاص کمرہ تھا جس میں ان کی کتابیں اس طرح رکھی ہوئی تھیں اس طریقے سے، مجھے وہاں لے گئے کہ بینچ تھا، کرسی پہ تھا، مجھے کرسی بٹھایا، خود بینچ پہ بیٹھے. میں شم سے میں کہتا نہیں آپ مہمان ہیں، بیٹھیں. حکم تھا، بزرگ کا حکم بھی تو ماننا پڑتا ہے. چل میں بتا رہا ہوں کہ ان انسانوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، جن کے دل بن جاتے ہیں. سنا تو ہے ہستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فلاں خلیفہ تھے. بھائی اگر کوئی سچے نسے کسی اللہ والے کے پاس پہنچے تو ہو سکتا نہیں اس کے دل پہ اثر نہ ہو. نماز نہیں بنانے آتے ہیں وہاں، نماز پڑھنے سیکھنے نہیں آتے ہیں وہاں، مسئلے سیکھنے نہیں آتے ہیں، فقہ سیکھنے نہیں جاتے وہاں، تو دل بنانے جاتے ہیں. وہاں تو دل بنانے جاتے ہیں جس کے اپنے کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے مقصد یہ مارا جا کہ ہمارے اخلاق میں جا کے سمجھ. اگر ہاں 10 سال ہی بیٹھ رہے ہیں، 15 سال ہی بیٹھ رہے ہیں اور ہمارے یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو بالکل بیکار ہے وہ جانا، فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا اس کو. تو میں بیٹھ گیا، اس کے بعد حضرت سے گفتگو شروع ہوئی. سبحان اللہ کیا ملائمت، کوئی بالکل سادگی بالکل کچھ نہیں. تو پھر جب ان پتہ کہ میرا مطلب طریقہ ہے میں یہ کام کرتا ہوں، تو پھر اور ہی محبت کے ساتھ ملے، کوئی بڑی اچھی نصیحتیں مجھے گئیں اور بس پھر ان کے ساتھ محبت ہو گئی، آنا جانا ہو گیا، پھر مجھے اکیلے ملتے تھے. تو ان دنوں ان کی کتاب نکلی تھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت کی بہت بڑی کتاب لکھی تھی انہوں نے. تو خود اٹھنے کے بعد کہتا ہے میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. ابھی آئی نہیں تھی مارکیٹ میں، حضرت فرمایا تو فرمایا یہ میری طرف سے آپ تحفہ لے جائیں. اس پہ انہوں نے اپنے سائن دستخط کیے اور ماشاء اللہ پھر ذکر اذکار بڑی انہوں نے شفقتیں کی، ظاہر ہے کتنے اللہ والے کی صحبت بڑی چیز ہوتی ہے نا. پھر تو اس نقل کہنے کا فائدہ یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب انسان ایسے انسان کی صحبت میں بیٹھے کہ جس کے اخلاق سنورا، جس کا دل بنا ہو، تو الحمدللہ آپ کو خود کیفیت محسوس ہو جائے گی یار یہاں سکون ہے، یہاں یہاں کچھ مزہ ہے. تو میرے بھائیو اس دنیا سے ہم نے جانا ہے تو ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاقوں کو بلند کریں. الحمدللہ آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، ماشاءاللہ کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں اللہ کی وجہ سے ہم لوگوں میں. میں تو خیر آپ کی وجہ سے صحیح ہوا ہوں میں تو بالکل ابھی بگاڑ ہوں. تو آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ آپ لوگوں پہ رنگ چڑھے ہیں. ایک چیز کو مت بھولنا، سبق بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ظاہری عبادت کو کچھ نہ سمجھنا جب تک کہ ہمارے کیا نہ ہو اخلاق. اور اچھے اخلاق کی گواہی کون دیتا ہے؟ شیشہ نہیں دے گا آپ کو. خود کہتے پھر میں تو جی بڑا اچھا آدمی جناب، میں تو جی بڑا خوش اخلاق آدمی ہوں جناب، میں تو کسی کو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. مطلب نہیں، اچھے اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرے. بولے سبحان اللہ، دشمن بھی کیا بات ہے کہ ہاں جی بندہ اچھا ہی لگتا ہے کچھ، ویسے تو ہے تو بڑا دے نہیں کہ آدمی اچھا ہے جی، ہم مانتے ہیں یہ آدمی صحیح ہے. جب یہ کسی کی بات سن لیں آپ تو آپ سمجھ جائیں الحمدللہ اس نے اپنے اخلاق کو بلند کیا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اللہ نے اس کی عبادتوں کو بھی قبول کیا ہے. تو اس کی محنت کا ذریعہ جو طریقہ کیا ہے کہ اپنے دلوں کو کسی اللہ والے کے سامنے جا کے ذکر اللہ کے ساتھ اپنے دل کو صاف، کل شین سکالتن سکالتن قلب ذکر اللہ، واحد اللہ کے ذکر کا مقصد یہ ہے. واحد، نہ بزرگ بننا ہے نہ کچھ بننا ہے، واحد مقصد یہ ہے کہ میرے اخلاق سنور جائیں، میرے اندر وہ کیفیت آ جائے کہ میں اپنا قصور سمجھوں. گھر میں میری لڑائی میں کہیں میرا قصور ہے. اور کتنی بڑی حدیث نبی پاک نے دیا کہ جو کوئی شخص ایسا، اس کا مفہوم ایسا ہے، کوئی شخص حق پر بھی ہے سچ بھی ہے لیکن وہ جانتے ہوئے کہ میں حق ہوں سچ ہوں، وہ نیچے ہو جائے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ سے یہ میں غلط ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روز قیامت میں اعلیٰ درجہ عطا فرماؤں گا اس کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہہ تو دی لگتی آسان ہے، لیکن میں کہتا ہوں ہزار لاکھ تہجد سے بڑھ جاتی ہے یہ بات، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کہنا جو ہے بہت مشکل ہے، ایسا کرنا یہ کرنا بڑا مشکل ہے. کہہ تو دیا تہجدیں آسان ہو جائیں گی آپ کو، روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے، نفل روزے رکھنے آپ سارا سال رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہہ دینا الحمدللہ کسی بات پہ
وہ آپ حق پر بھی ہیں, سچ بھی ہیں, وہ آپ سامنے کھڑا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں بھائی, کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ کہیں نہیں آپ سچ ہیں, یا غلطی میری تھی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. سبحان اللہ, آپ دیکھیے کہ خود اس وقت آپ کے دل میں کیسا نور پیدا ہو جائے گا. یہ ہم نے محنت کرنی ہے, کرنی ہے دوستوں, یہ سمجھیں ہمارا ٹارگیٹ ہے. اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں, اس لیے ہم جمع ہوتے ہیں, اس لیے ہم بیٹھتے ہیں. الحمدللہ کمزور ہیں, گناہگار ہیں, باقی انسان ہیں, معاشرے کے اندر ہیں, لیکن محنت تو کرنی چاہیے. نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھ کے باتیں سنیں, کچھ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. یہاں تک تو ہمارا کام ہوتا ہے, باقی کام تو اس رب کا کام ہے. جس نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ تو منا نا خانہ کعبہ, یہاں لوگ آئیں گے بیٹھیں گے, کہ جی خانہ کعبہ کہاں, یہاں کون لوگ آیا, اللہ تعالیٰ کہاں بلا رہے ہیں, کہ بنانا تیرا کام ہے, بلانا میرا کام ہے. تو اس طرح اللہ کا اصول ہے. آج دیکھ رہے ہیں جگہ ملتی ہے خانہ کعبہ میں, ہے نا, دیکھا بہن اسے چکر کھا رہے تھے کیسے. اسی طرح معاملہ ہے کہ ہم قدم بڑھائیں گے, یہ اللہ ہیں تو بہت ہی گندے, میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی, ہیں تو بہت ہی گندے, بدترین اخلاق ہے, لوگ میرے اخلاق سے تنگ آئے ہوئے ہیں, میرے غصے سے تنگ آئے ہیں, میری زبانوں سے تنگ آئے ہیں, میں سب پہ ظلم کرتا ہوں, گھر بھی مارتا ہوں, بچوں کو مارتا ہوں, بیوی کے ساتھ بھی میرے برے اخلاق ہیں, سب کچھ ہیں, میں جانتا ہوں, سب کچھ پتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کوشش میں شروع کرتا ہوں, پورا کرنا تیرا کام ہے. کوشش شروع کر دیں آدمی, اور کوشش کا طریقہ یہی ہے سب سے پہلے کہ کسی اللہ پا جا کے ذکر سیکھ لیں. وہ آپ کو دل کا ذکر دیتا ہے, کہتا جی آپ ہزار تصویر کریں, بس اتنا کافی ہے, بالکل نہ گھبرائیں. اس ہزار تصویر کو آپ کرتے رہیں, جب بتائی گئی نا دس منٹ کی ہوگی ہزار تصویر, مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس نے کہا جی آپ ہزار تصویر کر لیں, آپ سمجھیں وہ کام بن گیا الحمد للہ. پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک آپ کچھ بھی ہو جائے, اس ہزار تصویر کو اس وقت پہ آپ آنکھ بند کرتے رہیں اور سمجھے میں اپنے علاج کروں. استقامت ہونی چاہیے. یہ تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, وہ کہیں یہ دوائی آپ صبح تین ٹائم کھانی ہے, اور آپ دو ٹائم کھائیں, وہ کہیں نہیں علاج آپ کا نہیں ہوا. نہیں ہوتا ہے, اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرتی ہے. آپ چار گھنٹے کے گیپ کے ساتھ اینٹی بایوٹک نہیں کھائیں, یہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر سے علاج سے پتہ, اگر چار گھنٹے کے بعد اینٹی بایوٹک نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا, اثر کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. وہ کہے گا میرا قسم نہیں آپ نے کھائی نہیں. تو وہ تو ایک خوراک ہے, اللہ کی روحانی غذائیں بھی ایسی ہیں, دوائیں بھی ایسی ہیں. جو کہا ہے کہ صبح اور شام آپ نے ایک ہزار تسبیح کرنی ہے, کچھ بھی ہو جائے, سردی ہو, گرمی ہو, بے وضو ہو, جہاں بھی ہو, اس کو کھڑکائے کہ نہیں اپنا خوراک تو پوری کر لوں. الحمدللہ آپ دیکھیں, دیکھیں کہ دنیا آپ کی اخلاق کی تعریف کرے گی. اللہ تاکہ میں خود کر دیتا ہوں, بنا دیتا ہوں سب. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب.